إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں رمضان المبارک کے اختتام کے بعد دینی دروس کا یہ سلسلہ آج سے دوبارہ ہم جاری کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ہم کو مزید توفیق دی رمضان کا مہینہ عبادات اور اعمال ٹوٹی پوٹی جو بھی عبادت ہم کر سکتے ہیں اللہ نے اس کے کرنے کی ہم کو توفیق دی اور اس کے بعد اس دینی مجلس میں مزید دوبارہ آنے کی ہم سب کو توفیق اور موقع اللہ نے عطا فرمایا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جیسا کہ رمضان سے پہلے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ رمضان کے بعد ایک نیا موضوع شروع کیا جائے گا اور وہ موضوع ہم سبھی کے لیے بہت اہم ہے اس لیے کہ جہاں زندگی ہے وہاں مسائل ہیں اور جہاں مسائل ہیں وہاں پریشانی ہیں وہاں فکریں ہیں وہاں غم ہیں اور اسلام میں انسانی حالات کے اعتبار سے مسائل کا حل اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے دروس میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام انسان کو یہ بتاتا ہے کہ واقعی مسائل اس کے کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں اور جو مسائل اس کے ہیں چاہے وہ مسائل دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں اسلام ان مسائل کا حل بھی فراہم کرتا ہے لہذا ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس دور میں انسانوں کا ہے وہ مسئلہ پریشانیاں ہیں فکر اور غم سٹریس ٹینشن اور اس طرح کی جتنے حالات ہیں جو ذہنی پریشانیاں بیماریاں اور جس کے نتیجے میں بہت سارے اور نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کا آدمی کے دماغ پر اس کے ذہن پر اس کی یادداشت پر اس کے ایموشنز پر اور اس کے جسم پر بھی اثر پڑتا ہے یہاں تک کہ اس کے بزنس پر اثر پڑتا ہے یہاں تک کہ اس کے تعلقات پر اثر پڑتا ہے بلکہ آگے بڑھ کر اگر غور کیا جائے تو ان مسائل کا آدمی کے دین پر بھی اس کی آخرت پر بھی اثر پڑتا ہے تو ایک طرف مسائل ہیں اور دوسری طرف ان مسائل میں انسان کا ان مسائل کے تعلق سے جواب یا رسپانس ہے مسائل آنا بند نہیں ہوں گے آپ کو مسائل کا حل تلاش کرنا پڑے گا چاہے ذہنی سطح پر ہو یا مادی سطح پر ہو واقعی اس کا سولوشن ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا اگر نہیں ہے تو اپنے آپ کو اس مسئلے کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آپ کو مینٹلی پریپئر اپنے آپ کو کرنا پڑے گا آپ کو اپنے ذہن کو اتنا قوی بنانا پڑے گا کہ ایسے مسائل آنے کے باوجود بھی آپ ان کے معاملے میں صحیح قدم اٹھا سکیں آپ ان مسائل کو اگر حل نہیں بھی کر پائیں تو آپ ٹوٹیں نہیں یہ چیز زندگی میں بہت ضروری ہے یہ آج کا انسان ہے جس کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے یہ وہ انسان ہے جو مادی اعتبار سے سب کچھ پایا ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ جہاں کھویا ہوا پریشان ہے وہیں پایا ہوا بھی پریشان ہے اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے جی کا سکون اس کے پاس نہیں ہے آپ راستے میں اچانک کسی آدمی کو پکڑیں اور اس کو پوچھیں آپ خوش ہیں تو صحیح طور پر ہو سکتا ہے وہ کہے لیکن جب وہ آپ سے بات کر کے آگے بڑھے گا اور سوچے گا اس کو واقعی لگے گا میں خوش نہیں ہوں میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے تو بول دیا بہت خوش ہو ایک دم اللہ کا کرم ہے بہت ٹھیک ٹھاک لیکن واقعی اندر وہ غور کرے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ بزنس کے اعتبار سے رشتہ داریوں کے اعتبار سے گھر میں دکان میں مکان میں لوگوں کے ساتھ مال کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے کئی مسائل میں وہ گھرا ہوا ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان مسائل میں گھرنے کے باوجود بھی ڈوبتے نہیں ہیں۔ دیکھیے پانی ہے، پانی ڈبوتا ہے، سبھی جانتے ہیں، اس کے لیے کوئی آدمی کو بہت بڑا کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہی وہ پانی ہے جو بڑی بڑی کشتیاں اس پانی میں تیرتی ہیں۔ آپ لوہا پانی میں ڈال دیجئے، آپ سکہ چھوٹا سا آپ کا ایک روپے کا ڈالر پانی میں ڈالیے، ڈوب جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک روپے کا اتنا چھوٹا ڈالر جو ہے آپ کے وزن سے کم ہے، وہ پانی میں ڈالتے ہی ڈوب جاتا ہے، لیکن اتنی بڑی شپ ہوتی ہے جس میں آپ جیسے کئی لوگ آتے ہیں، اتنا سارا وزن ہونے کے باوجود وہ شپ ڈوبتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سٹرکچر ایسا بنا ہوا ہے، پانی کے ڈبونے کی صلاحیت کے باوجود وہ نہیں ڈبوتا ہے اس کو۔ یہی ہم کو دنیا میں زندگی میں کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ مسائل آنے کے باوجود بھی ہماری کشتی کو نہ ڈبوئیں۔ پانی ڈبوتا ہے لیکن پھر بھی وہ کشتی کو نہیں ڈبوتا ہے، اس سے چھوٹے وزن کا سکہ ڈوب جاتا ہے لیکن بڑے وزن والی کشتی نہیں ڈوبتی۔ کیوں؟ تو یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بنایا ہے۔ کشتی بنانے والا اللہ کے اس قاعدے کو استعمال کرتا ہے اور اس کی کشتی ڈوبنے سے بچ جاتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی حقیقت ہے کہ دنیا میں جہاں مسائل ہیں وہیں پر وسائل بھی ہیں، جہاں پر پرابلمس ہیں وہیں سولوشنز بھی ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے مسائل کا حل خارج یا داخل میں تلاش کرے اور اس کو استعمال کرے۔ اسلام اس سلسلے میں ایک ایسی رہنمائی انسان کو دیتا ہے جو کہیں اور سے انسان کو نہیں مل سکتی ہے۔ آج آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور نہ جانے کتنی ساری کتابیں ہیں پڑھ لیں، اینڈ میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کو لگے گا سب تو ہے نا اپنے پاس، سب تو اپنے پاس ہے، اتنا پڑھ کے گھوم پھر کے انہوں نے کہاں لا کے چھوڑا اپنے کو؟ اپنے گھر پہ۔ آدمی باہر جاتا ہے، بہت ساری چیزیں پڑھتا ہے کہ کیسے ہم مسائل کا حل تلاش کریں، ذہنی پریشانیوں کا حل، شخصیت کے ارتقاء کا حل، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں، سائیکالوجی اور یہ اور یوں تو، سب چیز کرنے کے بعد میں وہ سب لوگ آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو لا کے اپنے گھر پر چھوڑتے ہیں، آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ یہاں حل ہے، آلریڈی یہاں پہ ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ لہذا آج کے مسائل اور خاص طور سے ذہنی مسائل انسان کے مادی مسائل سے زیادہ ہیں۔ دیکھیں مادی مسائل کی ایک حد ہے، مثلا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ پریشان ہیں، کیسا ہوگا؟ الیکٹریسٹی کا بل، بچوں کی فیس اور کھانا پینا اور لباس اور عید اور نہ کیا کیا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپ پریشان ہیں، لیکن کیا واقعی وہ آدمی جس کے پاس یہ سب کچھ ہے وہ پریشان نہیں؟ اس کے اپنے مسائل ہیں تو وہ بھی غم میں ہے، وہ بھی غم میں ہے، وہ بھی فکر میں ہے، وہ بھی پریشانی میں ہے۔ آپ کو جاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ پریشان ہیں، جس کے پاس جاب ہے وہ بھی پریشان ہے۔ فلاں کا نکاح نہیں ہوا، بہت ٹینشن میں ہے، جس کا نکاح ہو چکا ہے وہ کیا کم ٹینشن میں ہے؟ وہ بھی ٹینشن میں ہے۔ تو ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں پریشانی میں ہوں اس لیے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ آ جائے گا تو میری پریشانی ختم، میں ایک دم سکھی ہو جاؤں گا۔ تو یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، چیزوں کے پانے سے سکھ ملتا ہے جھوٹ ہے، سکھ اندر سے ہوتا ہے، آدمی کے مینٹل سیٹ اپ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پریشانیوں کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو پریشانیوں کی بھرمار دکھائی دے گی، اور یہ نبوت کے بعد کی بات نہیں ہے، آپ نبوت کے پہلے کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیدائش سے پہلے باپ کی وفات ہو گئی، پھر ماں کی گود میں رہے، ماں کی وفات ہو گئی 4 سال کے قریب، پھر اس کے بعد دادا کی پرورش میں آئے، 8 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر چچا کی پرورش میں آئے، پھر زندگی چلتی رہی۔ آپ بچپن سے کئی ہاتھوں میں، کئی گھرانوں میں، کئی پرورش کرنے والوں کے ہاتھ میں منتقل ہوتے رہے، ماں باپ کا سایہ بچپن میں سر سے اٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد آپ جب نبی بنے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، تو نبوت کے بعد تو اس میں اور بھی پریشانیاں شروع ہو گئیں. جیسی آپ نے کھڑے ہو کے صفا کی پہاڑی پر توحید کی دعوت لوگوں کو دی وہیں سے آپ کے لیے مسائل کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور آپ کے دور والے نہیں آپ کے قریب والوں نے آپ کو چھوڑا نہیں بلکہ ستایا. ابو لہب نے پہلا جملہ کہا آپ کی دعوت پر, تب لک سائر الیوم, تیرا دن بربادی والا ہو جائے, سارا دن تجھ پر بربادی ٹپکے. الہذا جمعتنا, اس کے لیے جمع کیا تھا ہم کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے, توحید کے لیے, آخرت کے لیے, اس کے لیے جمع کیا. میں سمجھا کوئی بہت بڑا میسج ہوگا, آپ کا قریب رشتہ دار چچا, لیکن اس نے آپ کو بد دعا دی, اور یہ سلسلہ صرف زبان تک نہیں رہا, زبان کے اعتبار سے آپ کو ستایا گیا, آپ کے لیے برے برے القاب آپ کو دیے گئے, جادوگر, کاہن, شاعر, جھوٹا, مجنون, پاگل, نہ جانے کیا کیا القاب آپ کو دیے گئے. آپ کی شخصیت کو داغدار بنانے کے لیے سب کچھ کیا گیا, آپ پر تہمتیں لگائی گئیں, آپ کی صرف زبان تک تکلیفیں نہیں رہیں بلکہ آپ کو دھکے بھی دیے گئے, آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے, آپ کو ستایا گیا, آپ کو تکلیف دی گئی, آپ کے سر پر مٹی ڈالی گئی, آپ کی پیٹ پر اوجڑی ڈالی گئی, آپ کو ہر اعتبار سے ستایا گیا, تنگ کر دیا گیا, آپ کا بائیکاٹ ہوا, فائنینشیل بائیکاٹ, سوشل بائیکاٹ, ہر اعتبار سے آپ کو تکلیف دی گئی, آپ کو آپ کی زندگی میں آپ کے دشمنوں نے ہر اعتبار سے ستایا, آپ کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں, آپ کو مکہ میں رہنا ناممکن کر دیا گیا, آپ کی جان کے لیے دھوکہ ہو گیا, آپ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا, مدینہ جانے کے بعد آپ نے کچھ سکون کا سانس لیا لیکن پھر مسائل شروع ہو گئے. مشرکین نے جب آپ کو یہاں سے نکلوایا تو انہوں نے مکہ سے مدینہ جانے کے بعد بھی آپ کو چین لینے نہیں دیا, جنگوں کا ایک مسلسل سلسلہ شروع ہوا, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک جنگیں ہوتی رہی, آپ کو مسلسل اس میں لگے رہنا پڑا, لیکن خارجی دشمن کے ساتھ ساتھ داخلی دشمن بھی آپ کے پاس تھے. مکہ سے آنے والے مشرکین قریش آپ کے دشمن تھے, جو جنگ کے اعتبار سے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہتے تھے اور لڑنا چاہتے تھے, آپ کو پریشان کرتے تھے, آپ کی دعوت کو روکنا چاہتے تھے, لیکن وہیں مدینہ میں یہود, عیسائی اور منافقین, یہ تین گروہ بھی تو تھے, آئے دن ان کی سازشیں چلتی رہتی تھیں, ان کا کچھ نہ کچھ ان سے جوڑ بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسائل, مسلمانوں کے لیے مسائل مدینہ میں پیدا کرنے کا راستہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے وہ جہاد میں سراغ کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے, سازشیں کرتے. پھر گھر کے مسائل, ایک انسان اگر ایک چیز کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے تو کہیں اور اس کا دھیان نہیں بھی رہتا ہے. دنیا کا قاعدہ ہے کہ ایک چیز کو پانے کے لیے ایک چیز کو کھونا پڑتا ہے, کسی چیز میں زیادتی کے لیے کہیں پر قلت کرنی پڑتی ہے, کسی چیز کے لیے کمال کے لیے کہیں پر کمی ہونا پڑتا ہے, نقصان کرنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں, دن بھر عبادات کا معاملہ, رات میں تہجد کا معاملہ, پھر لوگوں کے مسائل, ان کے لیے فتویٰ دینا, قاضی کے طور پر جھگڑے حل کرنا, قبیلے قبیلے کی جنگوں کو ختم کرنا, بیوی شوہر کے مسائل آپ کے پاس پیش ہو رہے ہیں, کوئی آ کے فلاں کی شکایت کر رہا بزنس میں اس نے میرا ایسا مال لیا ہے اور مجھ کو دلوائیے, کوئی آدمی آ کے کسی اور کا مسئلہ, پھر جنازے کی نمازیں پڑھانا, پھر رات کی عبادت, تہجد, ذکر, تلاوت, کیا ہے پھر گھر کے مسائل. بیویاں آپ کی, ایک بیوی آپ کی, اتنی ساری بیویاں, پھر ان کے معاشی مسائل, ان کو دھیان دینا, ان کی تربیت کا نظام کرنا. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, گھر میں بھی تربیت چل رہی ہے, پھر بیویوں کی باریاں, پھر مسائل, نکاح کے مسائل نہیں ہوتے ہیں, ہوتے ہیں, کوئی بھی گھر ہو اس کے اندر مسائل بنتے ہیں, فائنینشیل مسائل بنتے ہیں, سوشل مسائل بنتے ہیں, بہت سارے مسائل آتے ہیں. یہ سارا حل کرنا آپ کو کہیں دکھائی دیتا ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود, اتنا کرنے کے بعد, اتنے حالات میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم فرسٹریٹڈ ہو گئے ہو؟ آپ کو نہیں دکھائی دے گا, ہمیشہ کنٹرول میں, ہمیشہ ایک دم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے. جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ و نمونہ ہے, اور مسائل سے اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میں مسائل سے محفوظ رہوں گا تو یہ آدمی ابھی بھی خواب میں ہے, یہ دنیا میں نہیں ہے. دنیا کا مطلب پرابلمس, اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقت الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اور ہم تم کو آزماتے ہیں شر سے اور خیر سے امتحان کے طور پر، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور لوٹ کے تم کو ہمارے پاس واپس آنا ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، دنیا ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کو مسلسل آزمایا جاتا رہے گا، لہذا اپنی حیثیت کو یہاں پر سمجھنا یہ ضروری ہے۔ ہم گارڈن میں گھومنے کے لیے نہیں آئے دنیا میں، یہاں پر ہمارے لیے سب کچھ سجایا ہوا ہے اور ہم یہاں پر آرام کے لیے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہاں پر ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، یہاں پر پھول توڑتے وقت بھی کانٹے چبھنے والے ہیں، یہاں ایسی دنیا ہے، یہاں مسائل ہیں، مسائل سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اس چیز کو جب آدمی ایکسپٹ کر لیتا ہے تو اس کے لیے پھر حل کی طرف ذہن اس کا دوڑتا ہے، کہ ایک انسان کو ہمیشہ حل کی طرف دھیان دینا چاہیے اور مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ زندگی میں یہ بنیادی اصول ہے، مسائل کو ایکسپٹ کرنا ایسا ہے، دو اب کیا کرنا، تو یہ دو چیزیں اگر زندگی میں ہو آدمی صحیح چل سکتا ہے، نہیں ایسا کیوں ہوا بیٹھو سر پکڑ کے، زندگی بھر بیٹھ سکتے آپ، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہی اکثر لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ہو جانے کے بعد وہ ایسا کیوں ہوا میں اتنا وقت گزار دیتے ہیں کہ اب کیا کرنا پہ وہ کبھی آ نہیں پاتے ہیں۔ لہذا یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، آپ دنیا سے بھاگ نہیں سکتے، وہ آپ کو فرشتے آ کے جمع کریں گے، وہ ٹائم آئے گا تب، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کو جتنا جینا ہے اس زندگی میں آپ پر دو قسم کے حالات آنے والے ہیں، اچھے برے، راحت کے تکلیف کے، صحت کے بیماری کے، غریبی کے امیری کے، دوستی کے دشمنی کے، پانے کے کھونے کے، دل کے جیسا ہو رہا کچھ بھی دل کے جیسا نہیں ہو رہا، یہ دونوں طرح کے حالات آپ پر آئیں گے۔ آپ چاہیں گے ایک ہی قسم کے حالات آئیں، وہ خواب میں بھی نہیں آتے، خواب میں بھی شیر آپ کے پیچھے لگتا، خواب میں بھی آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ چلانا چاہ رہے آواز نہیں نکلتی۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ایسا کیا ہوتا خواب میں، کیوں ہوتا ہے ایسا، ہم کو کیا معلوم کیوں ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی دوڑنا چاہ رہا لیکن دوڑ نہیں پا رہا، گر رہا تو اوپر سے گرتے ہی جا رہا، نیچے گر رہا، پاؤں پھسل رہا، جاگ رہا، ارے کیا ہوا، گڑھے میں پاؤں گیا۔ بہت سارے خواب لوگوں کو آتے ہیں، خواب میں بھی آپ کو سکون نہیں ہے، مسائل سے آپ بھاگ نہیں سکتے، اور مسائل سے بھاگنا بہادری نہیں ہے، مسائل کو فیس کر کے اس کے پار نکلنا، یہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ مسائل سے بھاگیں، جو مسائل سے بھاگتا ہے مسائل پوری ٹیم بنا کے آتے ہیں، اس سے بھاگا، جیسے قرض کا معاملہ ہوتا ہے، اس سے منہ چھپا کے بھاگا، اس سے منہ چھپا کے بھاگا، پھر وہ کیا کرتا، اچھا ایسا ہے، چلو سب مل کے ایک دن آتے ہیں پھر اس کے پاس۔ تو مسائل سے اگر آدمی فرار اختیار کرے، ان کو نظر انداز کر کے نکل جائے، حل نہ کرے، تو سارے مسائل بارش کی طرح آتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی اس حقیقت کو تسلیم کرے، تسلیم کرنا ہی پہلا کام ہے، پھر حل کرنا دوسرا کام ہے۔ ہم اگر تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں تو حل کی طرف ہمارا ذہن نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت، زندگی کی حقیقت قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان کی ہے۔ سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا اینڈ میں جا کے مرنا ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، لیکن یہاں پھر ہے نا ابھی، تو اب پوزیشن کیا ہے، اب سچویشن کیا ہے، کہا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، نَبْلُوكُمْ، ہم تم سب کو آزماتے ہیں، اس میں کسی کا ایکسپشن نہیں ہے، انہیں کہا نبلو بعضکم، نہیں کہا ہم بعض کو آزماتے ہیں، نہیں، تم میں سے سب کو آزماتے ہیں، امتحان سب کا ہوگا، ایک حال سے دوسرے حال میں ہم سب کو ڈالتے ہیں، لیکن وہ دو قسم کے حالات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بالشر والخیر فتنہ، شر سے اور خیر سے تم کو فتنہ، آزمائش، امتحان کے طور پر ہم تم کو آزماتے رہتے ہیں۔ ایک حال سے دوسرے حال میں تم کو ڈالتے ہیں, کبھی شر میں کبھی خیر میں, کبھی تکلیف میں کبھی راحت میں, کبھی اچھے حالات کبھی برے حالات. کیوں؟ فتنتن, تمہارے امتحان کے لیے. پھر اس کے بعد کیا؟ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, سب ختم ہو گیا امتحان, واپس پلٹ کے تم کو ہمارے ہی پاس آنا ہے. کب؟ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ, مرنے کے بعد. معلوم ہی ہوا کہ انسان کے دو سٹیجز ہیں, ایک دنیا کی زندگی, اس کے بعد موت, یعنی اس کے بعد آخرت. جب تک وہ دنیا میں ہے اس کا امتحان ہوتا رہے گا دو اعتبار سے, اچھے حالات برے حالات, اور یہ دونوں حالات امتحان ہیں. عجیب بات یہ ہے, چلو امتحان ہو گیا, اپنا پاس ہو گیا, مزہ ہو گیا, اب رزلٹ آ گیا, نہیں. آپ کو برے حالات بھی امتحان ہیں اور اچھے حالات بھی امتحان ہیں, غربت بھی امتحان ہے, مالداری بھی امتحان ہے, بیماری بھی امتحان ہے, صحت بھی امتحان ہے, خوشی بھی اور غم بھی. ہر اعتبار سے آپ کو ہر حال میں امتحان ہوتا رہے گا, اور امتحان میں کچھ کرنا پڑتا ہے پاس ہونے کے لیے. پاس کب ہوں گے؟ مرنے کے بعد, یا پھر فیل ہوں گے. پاس نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ فیل ہوں گے. لہذا آدمی اپنے ہر حال کو اگر امتحان سمجھتا رہے تو اس کو اپنی زندگی کی اصل حیثیت سمجھ میں آتی کہ واقعی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. اور اس سے بعض وقت غم ہوتا بھی نہیں ہے. مثلا ایک آدمی غریب ہے, اب اکثر لوگوں کو آپ بات کیجئے, اپنے ساتھ کئی کو ہو رہا ہے ایسا, بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں, اللہ نے اس کو امیر بنایا, مجھ کو کیوں غریب بنایا, وہ کلمہ نہیں پڑھتا مالدار, اور میں کلمہ دن بھر میں 100 بار پڑھتا ہوں, میں فجر کے بعد 100, عصر کے بعد 100, لیکن میں غریب, کیوں ایسا اللہ نے اپنے ساتھ ایسا کیوں کیا. اس کا ذہن غم کی طرف, شکایت کی طرف کیوں گیا؟ اس لیے کہ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ دنیا کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو غریبی سے آزماتا اور کسی کو امیری سے. غریب کے ساتھ اللہ ناراض ہے ایسا نہیں, امیر کے ساتھ اللہ خوش ہے ایسا نہیں. یہ خوشی اور غم اور اللہ کی راضی اور ناراض ہونے کا معاملہ نہیں ہے, یہ امتحان ہے. کوئی بستر پر بیمار پڑا ہوا ہے, وہ سوچ رہا اتنے لوگ صحت مند ہیں, مجھ کو ہی اللہ نے کیوں ایسا کیا, نماز کو جا رہا تھا پاؤں پھسلا گرا, سر میں چوٹ آئی, پہلے سے صبح بستر پہ پڑا ہوں, کیا اللہ کے لیے جا رہا تھا میں, اللہ نے بستر پر ڈال دیا. بعض اوقات ایک انسان اپنی زندگی کے مسائل سے اللہ کی شکایت کی طرف اور کفر کی طرف چلا جاتا ہے. کیوں؟ ایٹیٹیوڈ اس کا صحیح نہیں ہے, وہ چیز کو اس کے اپنے اصل پس منظر میں نہیں دیکھ رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ایسا کیوں ہوا, یہ امتحان کے لیے ہوا ہے. اچھے حالات ہوں یا برے, بعض اوقات اچھے حالات آتے ہیں, آدمی پر مال آ رہا, پروموشن ہو رہا, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, دشمن سب مر گئے, کچھ بھی. اب آدمی سوچتا ہے کہ اللہ کا میرے پر بہت بڑا کرم ہے, میں اچھا ہوں, حالانکہ اس کی نمازیں نہیں ہو رہی, وہ رمضان کے مہینے میں دن بھر پان کھا رہا ہے, روزے نہیں رکھ رہا ہے, اس کے پاس مال ہے لیکن حج نہیں کیا ہے, اور مرنے کا وقت ہو سکتا ہے قریب ہو, گناہوں میں ملوث ہے, پہلے گھر کے اندر گناہ کے اسباب کم تھے اب زیادہ ہو گئے, پہلے گھر کے اندر دینداری تھی اب بیوی بچے بھی دیندار نہیں ہوگئے, پیسہ ہاتھ میں آ گئے, اب وہ یہ سمجھے اللہ کا میرے پر بہت بڑا کرم ہے, اللہ مجھ کو چاہتا ہے تبھی تو دیا. یہ مشرکین کی مینٹالٹی ہے, وہ یہ سمجھتے تھے ان کو کیا دیا اللہ نے, ہم کو دیا جو بھی دیا ہو, تو جس نے دنیا میں ہم کو چنا آخرت میں بھی ہم کو چنے گا, ان کو کیوں چنے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا, مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے. اگر تمہاری میجورٹی ہے اور تمہارے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں, مال زیادہ ہے تمہارے پاس, وسائل زیادہ ہیں, اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ تم سے خوش ہے. تو بہت سارے لوگ بعض اوقات دنیا کی پانے اور نہ پانے کی بنیاد پر اپنے اچھا برا ہونے کا اور اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کا فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, دنیا میں جتنے بھی حالات ہیں یہ امتحان کے لیے ہوتے ہیں, ورنہ اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ سب کبھی تکلیف میں نہیں جاتے ہیں. آپ دیکھیے سب سے زیادہ تکلیف میں کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی ہوتے ہیں. پریشانیاں ان پر آتی ہیں, مصیبتیں ان پر ٹوٹ پڑتی ہیں, تو کیا نعوذ باللہ وہ صحیح نہیں تھے, اللہ ان سے راضی نہیں تھا؟ نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا. لیکن اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو تکلیف میں ڈالتا ہے, آگے وہ آئے گا. تو بہرحال دنیا کے بارے میں سب سے پہلے ہم اپنے دل کو اس بات پر راضی کریں اور اس بات کو لکھ لیں اپنے دل میں کہ دنیا میں ہر حالت امتحان کے لیے ہوتی ہے. جو بھی دنیا میں ہوتا ہے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں, ہم کو پاس کرتا ہے یا فیل کر دیتا ہے. پھر ایک آدمی امیر ہو کے بھی فیل ہو سکتا ہے اور غریب ہو کے بھی پاس ہو سکتا ہے. تو یہ حقیقت ماننا ضروری. اسی لیے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ, اور ہم تم کو آزماتے رہتے ہیں شر اور خیر کے ذریعے امتحان کے طور پر. تقدیم و تاخیر دیکھیے, پہلے کیا ذکر کیا, آزماتے ہیں تو تیار اس کے لیے زیادہ رہنا پڑے گا. شر کو پہلے بیان کیا اور خیر کو بعد میں. کہ عموماً امتحان جو ہوتا ہے, حالات جو آتے ہیں وہ عموماً تکلیف کے ہوتے ہیں, یہ امتحان ہوتا ہے. اور کبھی بہت سے لوگوں کے لیے خیر کا بھی امتحان ہوتا ہے, اللہ سب کچھ دے کے بھی اس کو آزماتا ہے. اور آخر میں کہا کہ وہ الینا ترجعون, اور پلٹ کے تم کو ہمارے ہی پاس آنا ہے. تو یہاں ہم امتحان کے لیے ہیں. ایک دن ہماری موت ہونے والی ہے, اور ہماری موت کا دن ہمارا امتحان ختم ہو جائے گا. موت تک موقع ہے امتحان کا, پاس ہونا فیل ہونا اس کے لیے جو بھی کوشش کرنا ہے موت تک ہے. موت کے بعد آدمی کہے اے اللہ میں پاس ہونا چاہتا ہوں ایک موقع اور دے, نہیں, واپس موقع ملنے والا نہیں. تو یہ ریزلٹ کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہم لوگ, یہاں امتحان کے لیے آئے ہیں. اس کا ریزلٹ ہونے والا ہے قیامت کے دن. اس دن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا تو جنت میں ہمیشہ کے لیے خوش رہے گا. اب وہاں شر نہیں ہے, وہاں جب جنت میں ڈالا جائے گا وہاں شر نہیں ہے, وہاں امتحان ہی نہیں ہے. فرشتے دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا, کچھ نہیں, اب تو جو چاہے کر, کوئی تجھ کو دیکھے گا نہیں. یہاں کیا کر رہا, وہاں کیوں کھڑا ہوا, ایسا کیوں کر رہا, کچھ نہیں. کیا کر رہا بتا, حلال ہے کہ حرام ہے, جنت میں سب حلال ہے. حلال اتنا اچھا, ایک دم حلو, ایک دم میٹھا, لذیذ. وہاں امتحان نہیں ہے لیکن یہاں امتحان ہے. تو یہاں انسان کا امتحان ہے, لہذا اس کے لیے اپنے ذہن کو تیار کر کے پلین میں ہم کو بیٹھنا ہے کہ ہمارا امتحان ہے. پھر ہر دن آدمی صبح سے لے کے شام تک سوچتا رہا ایسا کیوں ہوا, امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ کچھ میرا امتحان لینا چاہ رہا. اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے, اب میں اس امتحان میں کیسے پاس ہوں, کہ اگر اچھے حالات آئے تو کیا کروں, برے حالات آئے تو کیا کروں. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایسے حالات میں کیا مطلوب ہے. امام مسلم نے افزود والرقائق میں حدیث نقل کی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن, مؤمن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, ایمان والے کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر, اس کا معاملہ سارا کے سارا خیر ہی ہوتا ہے. جیسے بھی حالات آئیں اس کا اچھائی معاملہ ہوتا ہے. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن, اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی ہے. مومن سے مراد ایمان والا, سرنیم والا نہیں. یہ مومنوں کے بارے میں بولا جا رہا ہے, سید خان پٹھان مومن نہیں. مومن سے مراد ایمان والا جو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو باتیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ان تمام پر ایمان رکھتا ہے. ان اصابت سراء شکر فکان خیر اللہ, آپ فرماتے ہیں ان اگر اصابت سراء, اگر اس کو خوشی کے حالات راحت کے حالات آتے ہیں, شکر وہ شکر کرتا ہے, فکان خیر اللہ تو اس کا یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر بن جاتا ہے, یہ اس کے لیے اچھائی ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرْ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ, اور اگر اس کو ضراء, ضرر, تکلیف, مصیبت, پریشانی, تنگی اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات, بیماری, یہ سارے حالات مصیبت کے اس پر آتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ, یہ بھی اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں امتحان دو طرح کے ہیں, اللہ آزمائے گا خیر سے بھی اور اللہ آزمائے گا شر سے بھی. لیکن مومن چاہے خیر کے حالات ہوں یا شر کے حالات ہوں, مومن کا جو اس کا رد عمل ہوتا ہے, جو جواب اس کا ہوتا ہے, جو اس کے جواب میں ان حالات میں وہ کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے, یہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے. تو دو چیزیں زندگی میں ہم سے اللہ کو مطلوب ہیں، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ شکر اور صبر. یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، شکر اور صبر. کہ تکلیف کے حالات آئیں گے صبر کرو، اور راحت کے حالات آئیں گے شکر کرو. اگر ہم سمجھنا چاہیں شکر کیا ہے صبر کیا ہے، علماء نے کہا کہ شکر کے تعلق سے تین باتیں یاد رکھنی چاہیے. نمبر ایک، نعمت کا انتساب اللہ کی طرف کرے، یعنی اللہ نے اچھے حالات ڈالے، دیکھا میں نے کیسا کیا، نہیں، یا کم سے کم دل میں میں تھا اس لیے ہوا، نہیں، میں نہیں، اللہ، کہ جو کچھ اچھا اس کے ساتھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے ماننا. نمبر دو، زبان پر اللہ کی حمد آئے، جیسے اچھے حالات آئے، کھایا پیا صحت ملی یا کچھ کام بنا، الحمدللہ، ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. نمبر تین، جو اچھے حالات پیدا ہوئے یا جو نعمت اللہ نے دی، اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا. جیسے اللہ نے پیسہ دیا، چلو چھوٹا ٹی وی نہیں ابھی بڑا لیں گے، پورا ڈسکو سنیں گے گھر میں، پورا کیا لگائیں گے، ہوم تھیٹر لگائیں گے اور پورا میوزک لگا کے سب بچے ناچیں گے برتھ ڈے کے دن، نہیں. ہمارے پاس جب آسائش آتی ہے تو پھر آرائش آتی ہے اور پھر گناہ آتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. نعمت جو اللہ نے دی ہے، چاہے اچھا جسم ہے، صحت ہے، زبان ہے، قوت ہے، مال ہے، جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو کچھ بطور رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس کو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی نعمت کو استعمال کرنا، یہ شکر کا یہ تیسرا مرتبہ ہے. اسی لیے اعملوا آل داود شکرا، اللہ نے کہا کہ اے آل داود شکر والے عمل کرو. علماء نے کہا عمل سے بھی شکر ہوتا ہے، صرف زبان سے نہیں، صرف دل سے نہیں. اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود وہ عمل کرو جو شکر والا ہو. معلوم ہوا کہ شکر کا تعلق صرف زبان اور دل سے نہیں، عمل سے بھی ہے، عمل میں بھی شکر ہونا چاہیے. یہ ہوا شکر. نمبر دو، صبر. دل میں اللہ کی ڈالی ہوئی تکلیف پر راضی رہنا، الرضا بالقضاء، راضی ہونا. یہ نہیں دل میں اللہ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، غلط کیا اللہ نے، نعوذ باللہ. دل میں اس پر راضی ہونا کہ میرا مالک ہے اللہ، جو چاہے حالات اللہ ڈالے، اللہ تعالیٰ ماض ان فی حکمک، میرے معاملے میں تیرا حکم چلتا ہے، ماض ان فی حکمک، عدل ان فی قضاءک، اور میرے بارے میں تیرا جو بھی فیصلہ ہے وہ انصاف اور عدل والا ہے، ظلم نہیں کرتا اللہ کبھی. دل سے اللہ کی شکایت نہیں کرنا، زبان سے اللہ کی شکایت نہیں کرنا، ایسے کلمات نہیں کرنا، نہیں کہنا جن سے اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہو یا اللہ سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہو. جیسے کسی کا انتقال ہو تو کوئی کہے کہ اللہ کو، اللہ تو نے اچھا نہیں کیا، جوان بچے کو ہماری موت دے دی، اللہ تو نے اچھا نہیں کیا، ہمارے اوپر حالات ڈال دی، جو بھی ہے، زبان سے اللہ کی شکایت نہیں. ہاں اللہ سے شکایت کر سکتے ہیں، اللہ کی نہیں، یاد رکھیے اس کو فرق ہے دونوں میں. اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے انما اشکو بثی وحزنی، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں. مومن جانتا ہے اللہ نے تکلیف ڈالی، لیکن بولتا ہے اللہ بہت تکلیف ہے، اللہ تو دور کر دے تکلیف کو، یعنی اللہ تو نے کیوں ڈالا، نہیں، انٹروگیشن نہیں، اللہ سے شکایت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہے گا، اے اللہ بہت حالات بگڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہی حل کرنے والا، تو حل کر. تو اللہ سے شکایت آپ کر سکتے ہیں حالات کی، لیکن لوگوں سے آپ شکایت نہیں کر سکتے اللہ کی. یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں، اللہ پھر مسئلہ بھی حل نہیں کرتا، جس کے پاس جا کے بولا نہ جا وہی حل کرے گا تیرا. اور تین، جس عملی اعتبار سے ایسا کچھ نہیں کرنا جس سے اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار ہو. کیسے؟ کپڑے پھاڑ رہا، پریشانی آ گئی، کوئی انتقال ہو گیا تھا، یا توڑ پھوڑ شروع کر دیا، اگر کوئی دل کے جیسا نہیں ہوا تو نہیں کرنا چاہیے. کہ آدمی اپنے بدن کو قابو میں رکھے، جیسے منہ پیٹنا، ماتم کرنا وغیرہ، اپنے سینہ پیٹنا، آپ دیکھیے محرم کے مہینے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں کسی کی جنازے پہ لوگ کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا جس سے اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار ہو. یہ تین چیزیں صبر کی ہیں، دل سے راضی رہنا، زبان سے شکایت نہیں کرنا، بدن سے ایسا کچھ نہیں کرنا جس سے اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار ہوتا ہو. یہ صبر اور یہ شکر ہے. یہ تین چیزیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الواب الصیح میں ذکر کی ہیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ان دونوں حالات میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں، اور تکلیف کے جب حالات آئیں صبر کریں، اور راحت کے حالات آئیں تو اس میں شکر کریں. انسان کی عام طور سے حالت یہ ہوتی ہے کہ جب تکلیف کے حالات آتے ہیں مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر اچھے حالات آتے ہیں تو فخر کرنے لگ جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں. تکلیف میں ہمت اور صبر ہونا چاہیے، اور کامیابی اور راحت کے دنوں میں شکر اور تواضع ہونا چاہیے. اس کو یاد رکھیے. تکلیف کے دور میں کیا ہونا چاہیے، مصیبتیں آ رہی ہیں، آدمی میں حوصلہ ہونا چاہیے، ہمت ہونا چاہیے. یہ ٹوٹ گیا، پیچھے پوری ٹیم ٹوٹ گئی، گھر کا بڑا ذمہ داری ایک دم بیٹھ گیا، اب گھر کی عورتیں بچے پریشان. انسان کو چاہیے کہ وہ ہمت سے رہے، اور ہمت کے ساتھ ساتھ آدمی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نگاہ ہو، مایوس نہیں ہو، مایوس نہیں ہونا چاہیے، حوصلہ اس میں ہونا چاہیے، مایوسی نہیں. نمبر دو، اگر اچھے حالات آتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے، آدمی اکڑ میں آ جاتا ہے. نہیں، اکڑ نہیں ہونا چاہیے، اس میں تواضع ہونا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت کیا نازل کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. پاکی اللہ کی بیان کرو، حمد اللہ کی بیان کرو، اور اپنے لیے استغفار کرو. اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ سر جھکائے ہوئے تھے، اکڑ کے ساتھ سینہ تان کے آپ نہیں آ رہے تھے. کامیابی کا وقت ہے، غلبے کا وقت ہے. وہی لوگ جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا اسی مکہ میں واپس آ رہے ہیں، اور اتنا پاور بن چکا ہے کہ ہم کو ابھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکڑ کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ سر جھکا کے، اتنا سر جھکا ہوا آپ کا تھا کہ جو یعنی جس پر بیٹھتے ہیں اونٹ میں، اونٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں تو اس سے آپ کا سر ٹکرا تھا لکڑی سے. یہ حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لہذا زندگی میں یہ دونوں حالات آتے ہیں. انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ تکلیفوں میں مایوس ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور راحت کے حالات جب آتے ہیں تو اس میں اکڑ کے پھول جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں پرابلم ہیں، دونوں چیزیں نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم سب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم پریشانیوں میں، مصیبتوں میں ہونے کے باوجود بھی ہمت والے رہیں، غم نہ کریں. اور یہ ساری چیز جڑی ہوئی ہے بنیادی طور پر ایمان کے ساتھ. ایمان ہی وہ چیز ہے جو آدمی کی کشتی کو پار لگاتا ہے، کہ واقعی ایمان کی بنیاد پر اللہ کی مدد آتی ہے. ایمان ہی انسان کے لیے روشنی اور نور بنتا ہے جو اندھیروں میں اس کو مصیبتوں سے نکال کر خیر کی طرف اور کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. تَهِنُوا وَهْن سے ہے، یعنی تم پست ہمت، کمزور مت بنو، حوصلہ رکھو. دیکھیے دو چیزیں میں نے کہیں، یاد رکھیں اس کو، مصیبت پریشانی. ولا تہینو، ہمت مت ہارو، پس ہمت مت ہو جاؤ، حوصلہ مت کھو. ولا تہینو ولا تحزنو، اور غم مت کرو، اور غم مت کرو. ولا تحزنو، حزن کے معنی غم کے ہوتے ہیں. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہی غالب رہو گے. اعلون، علو کے معنی ہوتے ہیں اونچائی، اوپر ہونا، غالبانہ، غلبہ. تو وانتم الاعلون، سبح اسم ربک الاعلى، تو علو کے معنی اونچائی کے ہوتے ہیں، اوپر ہونا. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، وانتم الاعلون، یقینا تم ہی غالب رہو گے. لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے رہو. اگر تم ایمان والے ہو تو تم کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں. ہمت ہارنا اور غم کرنا، یہ دونوں بھی چیزیں ماضی مستقبل کے اعتبار سے ہوں. جیسے آدمی ہمت آتا نہیں ہوتا، ابھی نہیں ہوتا، ابھی تیرے سے نہیں ہوتا کہ اللہ سے نہیں ہوتا. اگر آدمی کی نگاہ اپنی ذات پر ہو تو آدمی ہمت ہار سکتا ہے، اس کی مرضی. کیونکہ کرنے والا اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو اس کی ایک لمٹ ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی لمٹ ہے نہیں. تو جس آدمی کی نگاہ اللہ پر ہو، اللہ کی طرف ہو، اس کو معلوم ہے اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو وہ ہمت کبھی نہیں ہارے گا. یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو کمال درجے میں دیکھنے کو ملے گی کہ آپ کے آس پاس کوئی نہیں، اکیلے ہیں، لیکن آپ کی ہمت ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ہر گھر میں، ہر خیمے میں یہ دین پہنچ کے رہے گا. کیا چیز ہے یہ چیز؟ یہ وہ اعتماد ہے جو آدمی کا تب پیدا ہوتا ہے جب اس کی نگاہ اللہ کی طرف ہو. تو وہ انتم الاعلون ولا تهنوا، ہمت ہارو، ولا تحزنوا، اور غم مت کرو. غم کرنا کیا ہوتا ہے؟ غم آدمی کو کچھ چیز نہیں ملتی، غصہ آتا. جب غصہ آتا وہ کوشش کرتا پھر بھی نہیں ہوتا، تو غصہ کس چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ غم میں. غصہ غم میں تبدیل. آدمی کی قوت جبریہ جو ہوتی ہے ایک وقت تک وہ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد ہوتا نہیں ہوتا، تو وہ غصہ کیا ہو جاتا ہے؟ غم میں کنورٹ ہو جاتا ہے، میلٹ ہو جاتا ہے پورا. تو آدمی پھر غم میں آتا ہے تو وہ اس کے دل میں دکھ پیدا ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوا ایسا. تو یہ جو غم ہے اللہ نے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی ہے جو خوشی کے حالات لاتا ہے، اللہ ہی ہے جو غم کے حالات لاتا ہے. یہ سارے احوال بدلتے ہیں اللہ کی مرضی سے. جیسے آسمان و زمین کے موسم اللہ بدلتا ہے، ویسے انسان کی زندگی کے موسم بھی اللہ بدلتا ہے. جیسے انسان کی زندگی کو ایک سٹیج سے بچپن، جوانی، بڑھاپا اللہ لے جاتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ زندگی میں مختلف حالات بھی لاتا رہتا ہے. جیسے رات اور دن کا سلسلہ مسلسل چلتا رہتا ہے، ویسے اچھے برے حالات کا سلسلہ بھی اللہ لاتا ہے. نگاہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. غمگین ہو گیا آدمی کا مطلب ابھی نہیں ہو سکتا، مایوس ہو گیا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو نکال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مسائل سے حل نکال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ حدیبیہ کے وقت میں بیٹھے ہیں، اور سارے صحابہ کو لگ رہا ہے کہ شکست ہے، ہم 1500 لوگ ہیں اور ہم دب کے ان سے صلح کر رہے ہیں. کیا صلح کر رہے ہیں؟ جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک، ٹھیک ہے. تم آؤ گے یہاں تو 3 دن سے زیادہ نہیں رکو گے، تلوار کپڑے میں ڈال کے لانا، وہ تھیلی میں ڈال کے لانا، ایسا. ہاں، اور ہماری طرف سے تمہارے پاس کوئی آدمی گیا واپس دینے کا، اس کو تمہارا آدمی ہے، ہم دینے والے نہیں، ایسا. ہاں ایسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلو لکھو، اب اس کو لکھ رہے ہیں، اس کو محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ. ہاں ٹھہرو، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ، ہم رسول نہیں مانتے آپ کو، مانتے تو جھگڑا کرتے. نہیں، کٹ کرو، لکھے ہوئے کو کٹ کرو، انسلٹ. کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، کہ آدمی کو دکھ دے کے اس کو اور اس کو بے عزتی بھی کرنا، اس کی کاٹو. اس کو تلی سے کہا کاٹو، کہا میں نہیں کاٹتا، رسول کاٹوں گا میں. یعنی یہ کچھ شرعی حکم ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا؟ نہیں، مجبوراً کر رہے ہیں ہم لوگ. ہم کیوں مجبوری کریں؟ ہم کیوں دبے؟ کہا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، انگلی رکھو. کہا یہاں لکھا ہوا ہے. خود کاٹا اپنے ہاتھ سے. اتنا حوصلہ آدمی میں ہونا چاہیے. آپ نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے وہ دکھائی دے رہا ہے، تمہیں سوچ سے کیا ہے، کیوں دب رہے ہم لوگ، کیوں دب رہے ہم لوگ. کہا اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے ایک آدمی اگر قتل ہو تو جنت میں جائے گا، ان کا قتل ہو جہنم میں جائے گا، ایسا نہیں ہے؟ کہا ہے. تو کہا پھر ہم لوگ کیوں دب رہے ہیں؟ ہم تو تیار ہیں نا، جیے تو دین کے لیے، گئے قتل ہو گئے تو جنت، دب رہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ میری مدد کرے گا. وہ جو ڈیسیجن دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بظاہر یہ دکھائی دے رہا تھا کہ شکست ہے، ذلت ہے، دبنا ہے، کنڈیشنل ہے، بہت کنڈیشنز آ گئی، گلے میں پھنس گئے سب کچھ. لیکن ذرا آگے نکلے، اللہ نے آیت کیا نازل کی؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح دے دی، کھلی فتح. اب وہ کھلی کس کے اوپر ہے؟ جس کے پاس واقعی اتنی دور اندیشی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد واقعی ہسٹری چینج ہوئی، اس کے بعد تبدیلی آئی. 10 سال تک جنگ نہیں کا مطلب ہمارے میدان میں بھی تمہاری جنگ. پہلے تلوار کی جنگ ہوتی تھی وہ ہو گئی بند, اس میں تمہارا بھی جا رہا ہمارا بھی جا رہا, ٹھیک وہ بند کرو. اب دلیل کی جنگ چلے گی, اب کہاں ہے تمہارے پاس دلیل؟ کفر کے پاس, شرک کے پاس دلیل ہے, بت پرستی کے پاس دلیل ہے. اب آنا جانا لوگوں کا شروع ہوا, مکہ سے مدینہ, مدینہ سے مکہ. لوگ سنتے تھے ایسا ایسا ہے, ہاں ڈسکشن ہوتے تھے, ڈیبیٹس, سب باتیں ہو رہی ہیں, تو ان کو لگنے لگا بات تو صحیح ہے, پھر کیوں لڑ رہے تھے ہم لوگ؟ ہاں اسی لیے تو بول رہے تھے, بات تو سنو. اچھا اب پرامن طریقے سے ڈسکشن شروع ہوا. اب اس کے بعد ایک 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 کر کے لوگ, ساری بلڈنگ کی اینٹیں ڈھیلی ہو گئی, اب اس کو بلڈوزر کی ضرورت نہیں, اس کو ہاتھ سے بھی ڈھک لے تو ختم. کیوں؟ اینٹیں ڈھیلی ہو گئی پوری. ان کی سمجھ میں آیا کہ ہم جس بنیاد پر ان سے لڑ رہے تھے وہ غلط ہے, لیکن وہ سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے تھا, وہ سمجھنے کے لیے ان کو سمجھانا ضروری تھا, اس کے لیے بات چیت کے لیے بیٹھنا ضروری تھا, وہ لوگ بیٹھنے ہی نہیں دے رہے تھے. جنگ 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 کا جنگ میں بیٹھیں گے, آج تو سنا تھا نہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رہبری میں اس جنگ کو بند کر دیا اور آپ کو دبنا پڑا, لیکن آپ نے یہ چیز کی کیونکہ آپ کو معلوم تھا اس کا ریزلٹ کیا ہے. یہ چیز آپ ہسٹری میں اسلام کی دیکھیں گے, آپ کو دکھے گا کہ بعض اوقات دکھتا کچھ ہے, نتائج اس کے کچھ اور نکلتے ہیں. یہ چیز دور اندیشی ایمان والوں کے پاس ہونا چاہیے. ایمان کا نور تھا, اللہ کی وحی تھی, نبوی بصیرت تھی جس نے اس چیز کو پہلے دیکھ لیا. لہذا یہ چیز ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے. اور اللہ نے کہا غم مت کرو, کیوں غم کریں ہم لوگ؟ اللہ نے کیا کہا؟ ولا تحنوا ولا تحزنوا. دنیا میں جو بھی مسائل جو بھی چیزیں ہیں, اللہ نے امت کے لیے ایک پیغام ہے ہمارے لیے. آج حالات دنیا بھر کے آپ دیکھیے مسلمانوں کے بھی کیسے ہیں, جہاں وہاں پٹائی, مٹھائی کہیں بھی نہیں, سب طرف پٹائی ہے. اس وقت میں اگر ہم مایوس ہو کے اپنے دین سے دور ہو جائیں یا فرسٹریشن میں آ کے غلط قدم اٹھائیں, دونوں بھی غلط ہیں. نہ تشدد کی طرف جانا صحیح ہے اور نہ مایوس ہو کر انسان کو دین سے دور ہونا صحیح ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمت رکھے, امید رکھے, اور آدمی دین کی نعمت پر خوش ہو. ٹھیک ہے, ہم کو یہ فلاں چیز نہیں ملی, حکومت نہیں ملی, پیسہ نہیں ملا, عہدے نہیں ملے, کچھ نہیں ملا, دین تو ملا, بس ہوا نا. تو یہ دین ہی تو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے, دین تو ہے, اسی دین کو لے کر سب کچھ کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا؟ پہلے دن کیا ہو گیا؟ بہت بڑی فوج آ گئی فرشتوں کی, چلو آج سے دعوت شروع کریں گے, بہت بڑا پیسہ آیا آسمان سے, دینار درہم آئے, بڑی بلڈنگ بن گئی, ایک بڑی مسجد بن گئی, ایک دم ایسا کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. تو اصل چیز آپ کے پاس وہ دین تھا, اس دین کی بنیاد پر اللہ نے سب کچھ دیا. تو آج مسلمانوں کے پاس دنیا میں کچھ نہیں ہے, بظاہر سب چھن رہا ہے, لیکن ایک چیز ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے, وہ ہمارا دین ہے. اللہ نے دل کو ایسا بنایا کہ اس میں سے کچھ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے, کوئی وائرس اس میں چھوڑ سکتے ہیں ایسا نہیں. آدمی کو اللہ نے اپنے دل پر خود اختیار دیا ہے کہ وہ کیا مانے کیا نہ مانے. وہ دین ہمارے پاس ہے, وہ دین ہماری کامیابی کی واحد ضمانت ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ولا تحنوا ولا تحزنوا, ہمت مت ہارو, غم مت کرو, وانتم الاعلون, اور تم ہی غالب رہو گے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. غلبے کے لیے, کامیابی کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے, یا بیسک ریکوائرمنٹ, ایسی چیز جو بدلے گی نہیں, جو چاہیے ہی, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. ایمان کے بغیر کامیابی نہیں ہے. لہذا آج بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ عقیدے کی اصلاح سب سے پہلے کیوں. دیکھیے یہ سمجھیں, ابھی اس کو ضمناً یہ بات آ گئی, اور یہ بھی غم سے ٹینشن سے جڑا ہوا ہے, اس لیے کہ بہت سارے ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو دین والا مزاج رکھتے ہیں, ان کو بھی ٹینشن ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا, فرسٹریشن, نا امیدی, غم, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو ان کو بھی یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو تم غالب رہو گے. غلبے کو اللہ تعالی نے جوڑا ہے ایمان کے ساتھ. لہذا اگر مسلمانوں کی کو غلبے کی طرف جانا ہے, اس آیت کو یاد رکھیں, اگر غلبے کی طرف جانا ہے تو شروعات کرنی پڑے گی ایمان کی اصلاح سے. ایمان ہی صحیح نہیں مسلمانوں کا, ایمان میں خرابیاں, عقیدے کی غلطیاں, تو غلبہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی نصرت ایمان کی بنیاد پر آتی ہے. ایمان ہی میں اگر بگاڑ ہو، عقائد ہی میں بگاڑ ہو، تو آپ بتائیے کیسے اللہ کی نصرت آئے گی. لہذا یہاں سے شروع کیا جاتا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، آپ نے بھی شروع یہیں سے کیا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو گئے. توحید سے آپ نے شروعات کی. اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید کی اہمیت سمجھنے اور اسی سے شروعات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی وہ چیز ہمارے دلوں میں ہے جو زندگی کے سارے مسائل میں ہمارے لیے بہت پختہ بنیاد اور مرکزی پلر بن کے ہمارے لیے سپورٹ بنتی ہے. توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کے مسائل کو حل فرمائیں اور ہم کو دین پر جمے رہنے کی اور دین کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر لی ولکم.